بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 3 ستمبر 2018. آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناول ویران حویلی کا آصف. یہ ناول اے حمید نے تحریر کیا ہے اور کل 335 صفحات پر مشتمل ہے. یہ ناول آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. مزید کتب کی معلومات یا ریکارڈنگز کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبر 03-06-78-78-22 پر, یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.qurtaba.org. اب ہم سنیں گے ناول کا پارٹ نمبر 1. دہشتناک آسیب کی لرزہ خیز داستان, جسے ایک مرد مومن نے ایمان کی طاقت سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا. ویران حویلی کا آصف. فرید پبلشرز, پبلشرز اینڈ بک سیلرز, القریش پبلیکیشن, سرکولر روڈ چوک, اردو بازار, لاہور. فون نمبر 04237668958, 04237652546, www.alquraish.com, email info@alquraish.com. خوبصورت سے خوبصورت تر کتابوں کی اشاعت شدت اور معیار کے ساتھ باہتمام محمد علی قریشی. جملہ حقوق محفوظ ہیں. بارہ اول 2012 مطابق سید اسد پریس لاہور. کمپوزنگ کلاسک گرافکس. قیمت 300 روپے. صفحہ نمبر 3. ویران حویلی کا آصف. آخر پاکستان کو جانے والے جہاز کی روانگی کا اعلان ہو گیا. ہم دوسرے مسافروں کے ساتھ انڈین ایئر لائنز کے جہاز میں سوار ہو گئے. کچھ دیر کے بعد جہاز ٹیک آف کر گیا اور اس نے اپنا رخ پاکستان کے شہر کراچی کی طرف کر لیا. پر اسٹار نتالیا میری ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی. جہاز میں ہم دونوں نے دوپہر کا کھانا کھایا. آخر ہم کراچی پہنچ گئے. پاکستان کی سرزمین پر اتر کر اور ایئرپورٹ پر پاکستان کا ہلالی پرچم لہراتا دیکھ کر میں بیان نہیں کر سکتا مجھے کس قدر خوشی ہوئی. مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی بہن بھائیوں کے پاس آ گیا ہوں اور اب کوئی دشمن کوئی بدرو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. پولیس اور نتالیہ میرے ساتھ تھی. میں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی فرار ہونے کے مواقع تلاش کرنا شروع کر دیے. لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ جلدی میں کوئی غلط قدم اٹھا کر دوبارہ مصیبت میں پھنس جاؤں. میں نتالیہ سے اس طرح الگ ہونا چاہتا تھا کہ اسے میرے فرار کا کم از کم 10-12 گھنٹوں تک علم نہ ہو سکے اور اس دوران مجھے اس سے زیادہ سے زیادہ دور نکلنے کا موقع مل جائے. یہ اسی صورت میں ممکن تھا جب وہ رات کو گہری نیند سو رہی ہو تو میں چپکے سے نکل جاؤں. لیکن سوال یہ تھا کہ کیا وہ رات کو سوتی بھی تھی. شادی کی پہلی رات وہ قریباً ساری رات مجھ سے باتیں کرتی رہی اور شاید رات کے پچھلے پہر جب میں سو گیا تو وہ لیٹ ضرور گئی تھی, مگر مجھے یقین تھا کہ وہ جاگ رہی ہے اور میرے سو جانے کے بعد وہاں سے چلی گئی تھی. یہ بدروح ہیں اور بھوت پریت سویا نہیں کرتے. تجربے نے مجھے یہی بتایا تھا. میں نے روحانی بدروح کو کبھی سوتے نہیں دیکھا تھا. میں نے یہ کبھی سوچا کہ کسی بہانے بدروح نتالیہ کو خواباور گولیاں ہی کھلا دوں. پھر سوچا شاید خواباور گولیاں کھا کر بھی اسے نیند نہ آئے. یہ بھی ممکن تھا کہ اسے میرے دل کا حال معلوم ہو جائے تو پھر وہ مجھے ایسا جکڑے گی کہ میں شاید ساری عمر اس کی قید سے آزاد نہ ہو سکوں. بہرحال مجھے اس سے بھاگنے کی ہر حالت میں کوشش کرنا تھی. اس کے بعد جو ہو سو ہو, میرے لیے ایک ہی راستہ باقی رہ گیا تھا. ایئرپورٹ پر پاکستان کسٹم پوسٹ پر ہماری پوری چیکنگ ہوئی. پولیس سٹار نتالیہ نے خود کو بھی اور مجھے بھی ہندو ظاہر کیا. پاسپورٹ پر میرا نام پرکاش کھنہ لکھا تھا. نتالیہ مسز پرکاش کھنہ بن گئی تھی. ضروری چیکنگ کے بعد ہم سے پوچھا گیا کہ ہم پاکستان میں پہلے کہاں جائیں گے. نتالیہ نے بتایا کہ ہم پہلے لاہور شہر جائیں گے. وہاں کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک ہفتہ قیام کر کے لاہور شہر کی سیر کریں گے. وہاں سے ہم راولپنڈی جائیں گے, نتالیہ نے کہا. وہاں میرے ماتا پتا جی کے ایک پرانے مسلمان دوست راجہ گل زمان رہا کرتے ہیں. ہم 2 دن ان کے پاس ٹھہریں گے. اس کے بعد ایبٹ آباد جا کر ویزے کے باقی دن وہاں گزاریں گے. ہمیں کہا گیا کہ لاہور جاتے ہی چیکنگ کراس اس تھانے میں رپورٹ درج کرائیں. اس کے بعد ہم ایئرپورٹ سے باہر آ گئے. وہاں سے ہم نے ٹیکسی پکڑی, سیدھے کراچی کے ریلوے اسٹیشن گئے. معلوم ہوا شام کے وقت ایک ایکسپریس ٹرین لاہور جا رہی تھی. نتالیہ نے کہا میرے ساتھ آؤ, ٹکٹ لے کر آتے ہیں. میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھے زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے. بکنگ آفس میں جا کر نتالیہ نے فرسٹ کلاس کے دو ٹکٹ خریدے اور ہم پلیٹ فارم پر ایک ٹی اسٹال پر چائے پینے کھڑے ہو گئے. نتالیہ کہنے لگی میں لاہور میں کچھ نئے کپڑے خریدوں گی, مجھے پاکستانی عورتوں کا لباس بڑا پسند ہے. میں نے سوچا کہ میں نتالیہ کو لاہور کے انارکلی بازار میں شاپنگ کے لیے لے جاؤں گا اور وہاں کسی بہانے غائب ہو جاؤں گا. اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا یہ میرے لیے بڑا ہی سنہری موقع بن سکتا تھا. جب لاہور جانے والی ٹرین پلیٹ فارم پر آنے لگی تو مسافروں کے ساتھ ہم بھی ٹرین میں سوار ہوئے. ہمارا فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ تھا. ہمارا سفر بڑے آرام سے کٹ گیا. ہم جس وقت لاہور پہنچے دن ڈھلنا شروع ہو گیا تھا. ایک مدت کے بعد اپنے شہر لاہور آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی. اسٹیشن سے باہر نکلے تو میں نے نتالیہ سے کہا ہمیں ہوٹل کانٹیننٹل میں ٹھہرنا ہے. اس علاقے میں چیئرنگ کراس تھانہ لگتا ہے, ہمیں سب سے پہلے وہاں جا کر رپورٹ درج کرانی ہوگی. نتالیہ کہنے لگی اس کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن تم کہتے ہو تو تھانے چل کے رپورٹ درج کرا دیتے ہیں. مجھے معلوم تھا اس بدرو کو تھانے جانے کی کیا ضرورت ہے, لیکن وہ مجھے ابھی تک یہی تاثر دے رہی تھی کہ وہ کوئی بدرو نہیں ہے. اسٹیشن سے ہم سیدھا چیئرنگ کراس تھانے گئے. تھانے میں کانسٹیبل موجود تھا, جس نے ہمارے پاسپورٹ بڑے غور سے دیکھے, پھر پوچھا ہم پاکستان کیوں آئے ہیں, ہوٹل میں کیوں ٹھہرے ہیں, کہاں جائیں گے وغیرہ وغیرہ. ہم نے اسے تمام تر سوالوں کا تسلی بخش جواب دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے, لاہور سے حیدرآباد جاتے ہوئے ہمیں رپورٹ کر جائیں. نتالیہ نے کہا شکریہ, ہم ضرور رپورٹ کر کے جائیں گے. وہاں سے ہم ٹیکسی میں سوار ہو کر ہوٹل آ گئے. یہاں ایک کمرہ ہم نے میاں بیوی یعنی پرکاش کھنہ اور مسز پرکاش کھنہ کے نام سے لیا. بڑے آرام سے ہم نے غسل کیا, تازہ دم ہو کر نیچے لابی میں آ کر بیٹھ کے چائے پینے لگے. نتالیہ کہنے لگی ہم ابھی انارکلی جائیں گے, میں اپنے لیے گرم جرسی خریدنا چاہتی ہوں, حیدرآباد میں سردی ہوگی, تم بھی سویٹر خرید لینا. میں نے پہلے سوچا تھا کہ نئے کپڑے خریدوں گی, مگر یہاں زنانہ ریڈی میڈ کپڑے تو ملیں گے نہیں, ساڑیاں پہننے کا یہاں رواج نہیں ہے. ہم چائے پیتے ہوئے باتیں کر رہے تھے. میں نے دیکھا ایک آدمی کچھ فاصلے پر بیٹھا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہمیں دیکھ لیتا ہے. میں سمجھ گیا کہ یہ سی آئی ڈی کا آدمی ہے. ہندوستان سے کوئی بھارتی آتا ہے تو اس کی نگرانی ضرور کی جاتی ہے. ہندوستان میں بھی کوئی پاکستانی جاتا ہے تو وہاں کی سی آئی ڈی اس کی نگرانی کرتی ہے. میں نے کوئی خیال نہ کیا, مگر یہ خیال ضرور آیا کہ جب میں انارکلی بازار میں نتالیہ سے الگ ہو گیا تو ممکن ہے یہ سی آئی ڈی والا نتالیہ کو چھوڑ کے میرے پیچھے لگ جائے. میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی. پھر میں نے سوچا کہ میں اس کو ساری کہانی بیان کر دوں گا اور بتا دوں گا کہ میں ہندوستانی نہیں ہوں, ہندو بھی نہیں ہوں, بلکہ پاکستانی ہوں, مسلمان ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے میری بات کا یقین نہ آئے. لاہور بھی میرا کوئی رشتے دار وغیرہ بھی نہیں. میں نے سوچ سوچ کر یہی فیصلہ کیا کہ مجھے لاہور میں نتالیہ سے الگ نہیں ہونا چاہیے یہ کام, مجھے کسی دوسرے شہر مثلا راولپنڈی وغیرہ پہنچ کر کرنا چاہیے جب یہ سی آئی ڈی والا وہاں نہ ہو, کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ خفیہ آدمی لاہور میں ہی رہ جائے گا. ہم ہوٹل سے نکل کر انارکلی آ گئے. یہاں ہم نے اپنے لیے گرم جرسیاں وغیرہ خرید لی. نتالیہ نے نئے جوتے خریدے, وہ بالکل ایسے ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ عام گھریلو عورت ہو اور بدرو ہو اور بھوت پریت کی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. ہم رات ہوٹل میں رہے. دوسرے دن بذریعہ ریل ہم صبح صبح راولپنڈی پہنچ گئے. اس وقت مجھے سی آئی ڈی والا کوئی آدمی اپنے آس پاس وہاں نظر نہیں آ رہا تھا, شاید وہ ہمیں اسٹیشن پر چھوڑ کر واپس چلا گیا. راولپنڈی ہم دن کے ایک بجے پہنچے. وہاں اسٹیشن کے فرسٹ کلاس ڈائننگ روم میں بیٹھ کر ہم نے کھانا کھایا. وہاں سے ہمیں ایک پرائیویٹ ٹیکسی سے حیدرآباد پہنچنا تھا. راولپنڈی پہنچتے ہی میں نے نتالیہ سے بھاگ جانے کے مواقع تلاش کرنا شروع کر دیے, لیکن میں رات کے وقت فرار ہونا چاہتا تھا جس وقت نتالیہ کی بدرو سو رہی ہو, تاکہ اسے میرے فرار کا علم صبح کو ہو اور مجھے اس سے دور نکل جانے کا موقع ملے. اس کے لیے راولپنڈی میں ایک رات قیام کرنا ضروری تھا. چنانچہ میں نے نتالیہ سے کہا نتالیہ میں سفر کی وجہ سے تھک گیا ہوں, آگے بھی حیدرآباد تک ٹیکسی کا سفر ہے, میں چاہتا ہوں ایک رات ہم راولپنڈی میں آرام کر لیں. نتالیہ بدرو کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو تو کسی ہوٹل میں ایک رات ٹھہر جاتے ہیں, کل حیدرآباد چلے جائیں گے. میں نے کہا یہاں صدر میں شور ہوٹل بڑا اچھا ہوٹل ہے, وہاں ٹھہر جائیں گے. اس زمانے میں شور ہوٹل کا شمار پنڈی کے کلاس ون کے ہوٹلوں میں ہوتا تھا. اسلام آباد میں پاکستان کا نیا دارالحکومت ضرور بن چکا تھا مگر ابھی تک تکمیل کے آخری مراحل میں تھا اور ہوٹل بن رہے تھے، عمارتیں بھی بن رہی تھیں۔ ہم نے شور ہوٹل کے ایک ڈبل بیڈ روم والا کمرہ لیا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سیر کرنے کے لیے نکل گئے۔ شام کو واپس آ کر چائے پی اور باتیں کرنے لگے۔ رات کافی ہو گئی تو رات کا کھانا ہم نے آرام سے بیڈ روم میں کھایا اور پھر لیٹ گئے۔ میں اب نتالیہ بدرو کے سو جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں جاگ رہا تھا، نتالیہ پلنگ پر ہلکا سا کمبل اوپر لیے منہ دوسری طرف کر کے لیٹی تھی۔ میں پلنگ پر لیٹا، تھوڑی دیر کے بعد دیوار کے لگے کلاک کو دیکھ لیتا۔ ابھی رات کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں دھیمی روشنی والا ٹیبل لیمپ روشن تھا۔ رات گزرتی جا رہی تھی، میں جاگ رہا تھا، مجھے نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ جب رات آدھی گزر گئی تو مجھے نتالیہ کی ہلکی ہلکی قرراتوں کی آواز آئی۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ آواز پیدا کیے بغیر پلنگ سے اٹھ کر کلوزٹ روم میں آ گیا۔ وہاں میں نے پتلون، قمیص اور جیکٹ اور بوٹ پہنے اور دبے پاؤں کمرے سے نکل گیا۔ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ میں نے جیکٹ کے بٹن بند کیے اور ہال ریلوے اسٹیشن کی طرف چلنے لگا۔ میں نے جیب میں سے بٹوا نکال کر دیکھا، میرے پاس نتالیہ کے لیے 2000 روپے اسی طرح پڑے تھے۔ اس زمانے میں یہ کافی بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ مجھے ہوٹل سے ذرا فاصلے پر ایک ٹیکسی مل گئی۔ میں اس پہ بیٹھ کر اسٹیشن پر آ گیا۔ اسٹیشن پر آ کر معلوم ہوا لاہور جانے والی کوئی گاڑی نہیں جا رہی۔ وہاں سے میں ایک اور اڈے پر آ گیا۔ لاری اڈے سے لاہور کی طرف رات کی 1 بجے آخری لاری جایا کرتی تھی۔ وہ لاری مجھے مل گئی، میں اس پہ بیٹھ گیا۔ لاری میں بیٹھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا ایک آدمی نے مجھے لاری میں سوار ہوتے گھر کے دیکھا تھا اور وہ میرے ساتھ ہی لاری میں سوار ہو گیا۔ مجھے شک ہوا شاید یہ سی آئی ڈی کا آدمی ہے اور چونکہ میں انڈیا سے آیا ہوں اس لیے میرے پیچھے لگا ہوا ہے جو کہ اس کی ڈیوٹی ہے، مگر میں اپنے وطن پاکستان میں تھا۔ میں پاکستانی تھا اور مسلمان تھا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی۔ لاری لاہور کی طرف روانہ ہو گئی۔ لاری جہلم پہنچی تو میں دوسرے مسافروں کے ساتھ چائے پینے کے لیے اترا۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ ہی نیچے اتر آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ مجھے اپنی نگاہوں میں رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کوئی خاص خیال نہ کیا۔ لاری لاہور پہنچی تو صبح ہو رہی تھی۔ میں بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ میں مطمئن تھا کہ نتالیہ بدرو کو میرے فرار کا علم ابھی تک نہیں ہوا، اور اب اگر ہو بھی گیا ہو تو میں اس سے بہت دور نکل آیا ہوں۔ میرا پروگرام لاہور سے سیدھا کراچی جانے کا تھا تاکہ میں نتالیہ سے جتنی دور جا سکتا ہوں چلا جاؤں۔ میں لاری اڈے سے ایک ٹیکسی لے کر سیدھا لاہور اسٹیشن گیا۔ کراچی جانے والی گاڑی میں ابھی دیر تھی۔ میں ریفریشمنٹ روم میں آ گیا اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد چائے پی رہا تھا کہ وہی سی آئی ڈی والا آدمی جو پنڈی سے میرے ساتھ لاری میں سوار ہوا تھا 2 سپاہیوں کے ساتھ اندر آ گیا۔ وہ سیدھا میرے پاس آیا اور بولا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا فیروز۔ ایسے کہا، مگر تم انڈیا سے 2 روز پہلے پاکستان میں داخل ہوئے ہو، انڈین پاسپورٹ پر آئے ہو، تمہارا نام اس پر پرکاش کرنا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں اور میرا نام فیروز ہے۔ ایسے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے ساتھ تمہاری بیوی مسز پرکاش کرنا بھی تھی۔ میں نے کہا، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ ایسے ایک سپاہی سے کہا، اس کی تلاشی لو۔ سپاہی میری تلاشی لینے لگا۔ میری جیکٹ کی اندر والی جیب سے میرا انڈین پاسپورٹ نکل آیا۔ یہ مصیبت نتالیہ نے میرے گلے ڈال دی تھی۔ اسے میرا پاسپورٹ میری جیکٹ میں ڈال کر کہا تھا، اسے جیکٹ میں رکھنا، یہ غیر ملک ہے، یا کسی بھی وقت یہ دکھانا پڑ سکتا ہے۔ اور مجھ سے غلطی ہوئی کہ شور ہوٹل سے فرار ہوتے وقت میں یہ پاسپورٹ وہاں نکال کر پھینکنا بھول گیا۔ مجھے یاد ہی نہیں تھا کہ میرا انڈین پاسپورٹ جو نتالیہ نے خدا جانے کس جن بھوت کے ذریعے بنوایا تھا میری جیکٹ میں موجود ہے۔ انڈین پاسپورٹ برآمد ہونے کے بعد ثابت ہو گیا کہ میں انڈین نیشنل ہوں، میں ہندو ہوں، میرا نام پرکاش کرنا ہے۔ پاسپورٹ پر باقاعدہ میری تصویر لگی تھی اور نیچے میرا نام لکھا تھا۔ وہاں میرے دستخط بھی تھے۔ سی آئی ڈی والے نے سپاہیوں سے کہا، اسے تھانے لے چلو۔ میں نے کہا، آپ میرا میڈیکل معائنہ کروا لیں، میں ہندو نہیں ہوں، مسلمان ہوں۔ اسے کہا، پاکستان میں بھارت کے ایسے جاسوس بھی جاسوسی کرنے آتے ہیں جن کے مسلمانوں کی طرح ہسپتال میں قتل کروا دیے جاتے ہیں تاکہ ان پر ہندو ہونے کا یقین کسی کو نہ آئے۔ تم بھی انہی ہندوستانی جاسوسوں میں سے ہو، ہم ایسے 2 جاسوس پہلے بھی پکڑ چکے ہیں، چلو تھانے۔ میں کیا کرتا، بھاگ بھی نہیں سکتا تھا۔ دونوں سپاہیوں نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ وہ مجھے ریفریشمنٹ روم سے باہر پلیٹ فارم پر لے آئے۔ پلیٹ فارم پر پہلے ہی 2 سپاہی موجود تھے، ان میں سے ایک کے پاس ہتھکڑی تھی۔ اس وقت مجھے ہتھکڑی لگا دی گئی اور پولیس مجھے اسٹیشن سے باہر لے گئی۔ میں بڑا پریشان ہوا، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کیا کروں کیا نہ کروں۔ پولیس مجھے سیدھی چیئرنگ کراس تھانے لے گئی. وہاں میرا پاکستان میں داخلے کا باقاعدہ اندراج ہوا تھا. مجھے اسی وقت حوالات پہ بند کر دیا گیا. ایک گھنٹے کے بعد پولیس انسپیکٹر آیا. ایسے بجے حوالات کی سلاخ کو میں دیکھا اور اپنے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل سے کہا اسے لے آؤ. کانسٹیبل مجھے ہتھ کڑی لگا کر تھانے کے کمرے میں لے آیا. وہاں پولیس انسپیکٹر موجود تھا. میز کے سامنے میز کے پاس کھڑا تھا. ایسے کانسٹیبل کو باہر بھیج دیا اور مجھ سے کہا یہ بات ثابت ہوئی کہ تم انڈین جاسوس ہو. جس عورت کو اپنی بیوی بنا کر اپنے ساتھ لائے تھے ہم نے پنڈی ہوٹل میں چھاپا مار کر اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی مگر وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی. مگر ہم اسے بہت جلدی گرفتار کر لیں گے. یہ بتاؤ کہ پاکستان میں تمہارے انڈین جاسوس ساتھی کہاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا جناب میں بالکل سچ کہتا ہوں, میں بھارتی جاسوس نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں, پاکستانی ہوں. قیام پاکستان کے وقت مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے لاہور آ کر آباد ہو گیا تھا. پھر بمبئی میں اپنے دوست کے پاس کچھ دنوں کے لیے چلا گیا. وہاں ایک ایسی مصیبت میں پھنس گیا جس کو سن کر آپ کو یقین نہیں آئے گا. پولیس انسپیکٹر نے کہا اس قسم کی فضول باتیں کر کے ہمارا اور اپنا وقت ضائع نہ کرو. یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ تمہارا تعلق انڈیا کے ان جاسوسوں سے ہے جو ہندو ہوتے ہیں مگر جن کے آپریشن کے ذریعے قتل کروائے جاتے ہیں اور مسلمان بنا کر پاکستان میں جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہے. میں نے کہا سر میں انڈیا جاسوس نہیں ہوں. پولیس انسپیکٹر نے کہا جس عورت کے ساتھ تم پاکستان آئے ہو وہ عورت کیا تمہاری بیوی نہیں تھی؟ میں نے کہا نہیں جناب وہ میری بیوی نہیں تھی. یقین کریں وہ ایک بدرو تھی جسے مجھے اپنے قبضے میں کیا ہوا تھا. اسی نے میرا بھارتی پاسپورٹ بنوایا اور وہی مجھے اپنے ساتھ یہاں لائی تھی. انسپیکٹر نے میری طرف جھکتے ہوئے مجھے غور سے دیکھا اور کہا اس قسم کی باتوں سے تم پولیس کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ پاکستان میں اپنے بھارتی ساتھیوں کے نام اور پتے ہمیں بتاؤ کہ وہ کہاں کہاں ہیں. میں نے کہا انسپیکٹر صاحب یقین کریں میں انڈین جاسوس نہیں ہوں اور نہ ہی میرا انڈیا سے کوئی تعلق ہے. میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا جس سے بڑی مشکل سے نکل کر آ رہا ہوں. جو عورت میرے ساتھ تھی وہ ایک چڑیل تھی, بدرو تھی. میرا پاسپورٹ اس نے جن بوتوں کے ذریعے انڈیا میں بنوایا تھا. اس نے مجھ سے زبردستی شادی کی تھی کیونکہ میں اسے پسند آ گیا تھا. میں نے اسے کہا تھا کہ شادی کے بعد پاکستان میں ہنی مون منانا چاہتا ہوں اور اس بہانے میں اسے لے کر پاکستان آ گیا تاکہ یہاں آ کے اس سے چھٹکارا حاصل کروں کیونکہ یہ میرا اپنا وطن ہے, یہاں مجھے پناہ مل سکتی ہے. پولیس انسپیکٹر پڑھا لکھا نوجوان تھا, کہنے لگا اگر وہ بدرو تھی تو اسے پاسپورٹ بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو تمہیں غائب کر کے اور خود غائب ہو کر پاکستان آ سکتی تھی کیونکہ جن بھوت تو غائب ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ایسا وہ اس لیے کر رہی تھی کہ وہ مجھ پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ کوئی بدرو نہیں بلکہ ایک نارمل عورت ہے اور نارمل عورت کی طرح میرے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی تھی. پولیس انسپیکٹر مسکرایا, کہنے لگا تمہیں انڈیا کی خفیہ ایجنسی نے ایک دلچسپ مگر بوگس کہانی کے ساتھ پاکستان بھیجا ہے. تمہارے خیال میں ہم لوگ تمہاری من گھڑت جن بھوتوں کی کہانی پر اعتبار کریں گے؟ ہم مسلمان ہیں, پاکستان اسلامی ملک ہے, ہم لوگ جن بھوتوں کے قائل نہیں. ہم صرف ایک خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے ماننے والے ہیں. اور یہ جنوں بھوتوں کی کہانی تم ہندوؤں کو ہی سنا سکتے ہو, ہمیں اس پر یقین نہیں آئے گا. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ مجھے سچ سچ بتاؤ کہ تم یہاں کس مشن پر بھیجے گئے ہو. میں کیا بتاتا, مجھے تو کسی بھی حکومت نے کسی مشن پر نہیں بھیجا تھا مگر میرے بھارتی جاسوس ہونے کے سارے ثبوت پولیس انسپیکٹر کے پاس موجود تھے. سب سے بڑا ثبوت میرا انڈین پاسپورٹ تھا جس پر میری فوٹو لگی تھی اور نیچے میرا ہندو نام پرکاش کھنا لکھا تھا. مجھے ایک دوسرے کمرے میں پہنچا دیا گیا. ظاہر ہے مجھ پر تھوڑا بہت تشدد تو ہونا ہی تھا, ایسا ہر ملک میں ہوتا ہے. اگر مجھے بھارت میں پاکستانی جاسوس سمجھ کے پکڑ لیا جاتا تو وہاں مجھ پر لازمی طور پر تشدد ہوتا اور شاید اس سے زیادہ ہوتا. رات ہو گئی, مجھے تھوڑا بہت کھانے کو دیا گیا. پھر اس کوٹری سے نکال کر ایک دوسری کوٹری میں بند کر دیا گیا جس کا دروازہ لوہے کی سلاخوں والا تھا, جس کے بعد ایک سپاہی پہرہ دے رہا تھا. میں ایک بار پر ضرور حیران تھا کہ نتالیہ ابھی تک میری تلاش میں وہاں کیوں نہیں پہنچی تھی. اگر وہ ایسی بھی عورت تھی, بدرو تھی, جس کا مجھے یقین تھا تو اب تک اسے میری مدد کو آ جانا چاہیے تھا اور دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے وہ یہاں پہنچ چکی ہوتی. لیکن سارا دن گزر گیا, میں گرفتار کر لیا گیا, مجھ پہ تھوڑا بہت تشدد ہوا اور اپنے حوالات میں بند تھا مگر نتالیہ ابھی تک میری مدد کو نہ پہنچی. مجھے کچھ کچھ یقین ہوتا جا رہا تھا کہ نتالیہ بدرو یا سے بھی عورت نہیں تھی. اگر وہ آسے بھی عورت نہیں تھی تو پھر جو آسے بھی عورت جس سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا مجھے اڑاتے میرے نیم مردہ نیم زندہ لوگوں کی عجیب و غریب دنیا سے انڈیا کے شہر چندی گڑھ کے کرسچن قبرستان کی قدیم خانقاہ میں لائی تھی. وہ عورت کون تھی؟ وہ تو یقیناً کوئی بدرو یا سے بھی عورت تھی. اس کے گرم سانس کو میں نے اپنے چہرے پر محسوس کیا تھا اور اس نے میری گردن کو بھی چوما تھا. یہ تو وہی آج سے بھی لڑکی تھی جس کو روہنی نے مترا شہر کے ویران شمشان گھاٹ میں کوٹری میں غلطی سے آزاد کر دیا تھا اور جس کے بارے میں روہنی نے مجھے بتایا. یہ ایک بڑی ہی خطرناک آسے بھی بدرو ہے, لیکن اگر اس نے تمہاری گردن کو چوم لیا ہے تو سمجھ لو وہ تمہیں پسند کرنے لگی ہے اور تم اسے پسند آ گئے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر نتالیا وہ آسے بھی لڑکی نہیں تھی تو پھر کون تھی, اور وہ کس خوشی میں مجھے پہاڑی قبرستان کی قدیم خانقاہ میں لائی تھی اور پھر خفیہ طور پر مجھ سے شادی رچائی تھی. یہ ایک ایسا معمہ تھا جو میری سمجھ سے باہر تھا. مجھے روہنی کا خیال آ رہا تھا, وہ پجاری رگو کی قید میں تھی, خدا جانے وہ کہاں ہوگی, کس حال میں ہوگی. روہنی جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں کوئی بدرو نہیں تھی, ایک پھٹکی ہوئی روح تھی. وہ جھانسی کے مسلمان مغل صوبے دار شہزادے شیروان کی بیوی تھی اور اس کی اپنی رضامندی سے وہ مسلمان ہوئی تھی. شہزادے نے اس کا نام سلطانہ رکھ دیا تھا. سلطنت کے کاہن پجاری رگو نے ایک سازش کے تحت روہنی اور سلطانہ کو قتل کروا کے اس کی روح کو کالے جادو کے ذریعے ایک مرتبان میں بند کر کے چبوترے کی دیوار میں دفن کر دیا. میں نے وہاں سے مرتبان نکال کر روہنی کی روح کو نادانستہ طور پر آزاد کر دیا, جس کی وجہ سے رگو پجاری کی بدرو میری جانی دشمن ہو گئی. وہ روہنی کی روح کو دوبارہ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا اور اس کے پیچھے لگا ہوا تھا. آخر جیسا کہ آپ کو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, مترا کے قریب پرانے شمشان گھاٹ پر پجاری رگو کی بدرو کا مقابلہ کرتے روہنی اور سلطانہ کی روح شکست کھا گئی اور پجاری رگو نے اسے دوبارہ اپنے قبضے میں کر لیا. اسی قدیم شمشان گھاٹ کی ایک کوٹری میں آسی بھی لڑکی کی بدرو ایک مٹکے میں بند تھی جس کو روہنی نے غلطی سے آزاد کر دیا. یہ لڑکی ایک آسیب تھا یا آسیب لڑکی تھی جس کے بارے میں روہنی نے مجھے بتایا تھا کہ آسیب بدرو ہوں اور چڑیلوں سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے, مگر اتفاق سے اس آسیبی لڑکی کو میں پسند آ گیا اور بعد میں وہ مجھے آدھے زندہ آدھے مردہ لوگوں کے قبرستان سے اڑا کر بھارت کے شمالی پہاڑوں کی طرف بھی لے گئی. یہی معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اگر نتالیا آسیبی لڑکی نہیں ہے تو پھر یہ کون ہے, اور آسیبی لڑکی مجھے اس کرسچن قبرستان کی خانقاہ میں چھوڑنے کے بعد کہاں چلی گئی؟ نتالیا کے بارے میں بھی مجھے یقین تھا کہ یہ بھی بدرو ہے, مگر وہ مجھے پسند کرتی ہے اور اسی وجہ سے اس نے مجھ سے بیاہ رچایا, جبکہ میں ہرگز اسے اپنی بیوی سمجھنے پر تیار نہیں تھا. اس نے جو میرا انڈین پاسپورٹ بنا کر میری جیکٹ کی جیب میں ڈال دیا تھا, اس کی وجہ سے میں ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو کر لاہور کے تانیکی حوالات میں بند کر دیا گیا. یہ لوگ مجھے بھارتی جاسوس سمجھنے میں حق بجانب تھے, کیونکہ ایک تو میرا پاسپورٹ انڈیا کا تھا, دوسرا پاسپورٹ پر میری تصویر کے نیچے میرا ہندو نام پرکاش کرنا لکھا تھا. میں تو نتالیا کو راولپنڈی کے شور ہوٹل میں چھوڑ کر بھاگ آیا اور انڈین پاسپورٹ کی وجہ سے پولیس کی قید میں پھنس گیا, لیکن اس بات پر بھی مجھے تعجب تھا کہ غیر انسانی طاقت رکھنے کے باوجود نتالیا ابھی تک میرے پاس کیوں نہیں پہنچی. وہ تو بدرو تھی, بڑی آسانی سے پنڈی سے اڑ کر لاہور آ سکتی تھی اور مجھے اپنے قبضے میں کر کے واپس جہاں چاہتی لے جا سکتی تھی. دوسری طرف جیسا میں پہلے بیان کر چکا ہوں, مجھے رونی اور سلطانہ کی بھٹکتی روح کا خیال آ رہا تھا. رونی سے مجھے ایک لگاؤ سا ہو گیا تھا, وہ کئی سالوں سے میرے ساتھ تھی, اس نے ہر مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا اور میری مدد کی تھی, مگر اب وہ خود اپنے اور میرے مشترکہ دشمن پجاری رگو کی بدرو کے قبضے میں تھی. وہ بیچاری میری مدد کرنے سے معذور تھی. میں ان خیالوں میں گم لاہور کے ایک پولیس اسٹیشن کی دوسری منزل کی کوٹری میں قید کی حالت میں پڑا تھا, کیونکہ مجھ پر انڈین پاسپورٹ برآمد ہو چکا تھا اور میں اپنے آپ کو بھارتی جاسوس نہ ہونا ثابت نہیں کر سکا تھا. میرے پاس کوئی ماورہ انسانی طاقت تو تھی نہیں کہ پولیس کی قید سے غائب ہو کر نجات حاصل کرتا. رونی بھی میری مدد کو نہیں پہنچ سکتی تھی, وہ دشمن رگو کی قید میں تھی, اسے خود مدد کی ضرورت تھی. رات ہو گئی, کوٹری ایک قسم کے حوالات تھی, دروازہ لوہے کی سلاخوں والا تھا جس کے باہر ایک مسلح کانسٹیبل پہرا دے رہا تھا. کوٹری میں کوئی بتی نہیں تھی, اگر کوئی بلب لگا بھی ہوتا تو وہ جل نہیں رہا تھا. کوٹری کے باہر برآمدے میں ایک بلب روشن تھا جس کی روشنی سلاخوں سے گزر کر مجھ پر پڑ رہی تھی. رات شاید آدھی گزری تھی, تانے کے آگے گزرنے والی سڑک پر خاموشی تھی, کبھی کبھی کوئی موٹر کار یا تانگا گزر جاتا پھر خاموشی چھا جاتی. ابھی تک مجھے قیدیوں والے کپڑے نہیں پہنائے گئے تھے کیونکہ ابھی میں حوالات میں تھا اور دوسرے دن پولیس نے مجھے عدالت میں پیش کر کے میرا ریمانڈ لینا تھا۔ اس ریمانڈ کے دوران مجھ پر باقاعدہ پوچھ گچھ ہونی تھی اور ظاہر ہے مجھ پہ تشدد بھی کیا جاتا۔ میں ایک تکلیف دہ چکر میں پھنس گیا اور اس کا انجام 10-15 سال کی قید ہو سکتا تھا، یعنی مجھے 10-15 سال جیل میں بسر کرنے تھے۔ جس کے خیال سے مجھے وحشت ہونے لگتی، میں نے آنکھیں بند کر لی، خدا سے بڑی دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے کسی وسیلے سے اس عذاب سے نجات عطا فرما، میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا جس کے بعد مجھے پچھتانا پڑے۔ خدا کے حضور دعا مانگتے ہوئے مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ میں سوچنے لگا میری نجات کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور بن جائے گا۔ میں کوٹھے کے کونے میں ایک پرانے کمبل کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ایک پرانا کمبل میں نے اوڑھ رکھا تھا۔ نیند غالب آ گئی۔ دروازے کی سلاخوں کے باہر مسلح کانسٹیبل جا چکا تھا، اس کی جگہ دوسرا کانسٹیبل ڈیوٹی دینے آ گیا۔ وہ رائفل کندھے سے لگائے کھڑا تھا۔ اتنے میں مجھے فضا میں ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی، میں ٹھٹک گیا۔ یہ خوشبو مجھے اس وقت محسوس ہوتی تھی جب میں روہت گڑھ کے جھانسی کے پرانے قلعے کے ویران محل سے رونی کی روح کو مرتبان سے آزاد کر چکا تھا۔ تو کیا رونی کوٹری میں موجود تھی؟ اس خیال سے میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، بڑے غور سے کوٹری میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ کوٹری خالی اور سنسان پڑی تھی، خوشبو برابر آ رہی تھی۔ یہ رونی کی خوشبو ہو سکتی تھی، خوشبو مدھم تھی جیسے دور سے آ رہی ہو، پھر خوشبو گہری ہونے لگی جیسے دور سے قریب آ رہی ہو۔ میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ کانسٹیبل نے سلاخوں میں سے مجھ پہ نگاہ ڈالی اور یہ دیکھ کر کہ میں اٹھ کے بیٹھ گیا ہوں، منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے لیے فکر کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، قیدی کوٹری میں موجود تھا۔ اب تو خوشبو مجھے بڑے قریب سے محسوس ہوئی۔ میں چوکس اور ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ یہ خوشبو رونی کی خوشبو ہے تو وہ اس وقت کوٹری میں میرے آس پاس موجود ہے۔ مجھے اپنے قریب کسی کے ریشمی کپڑوں کی سرسراہٹ سنائی دی۔ میں بالکل ساکت ہو گیا۔ پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ کی نرمی اور محبت بھرے احساس کو میں نے پہچان لیا۔ یہ روہنی کا احساس تھا۔ وہ کوٹری میں آ چکی تھی مگر میں اسے آواز دے کر بلا نہیں سکتا تھا۔ پھر میرے کان میں رونی کی سرگوشی مجھے سنائی دی۔ شیروان فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کو آ گئی ہوں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ روہنی، روہنی کیا یہ تم ہو؟ ہاں، روہنی نے سرگوشی کی، میں تمہاری روہنی یعنی شہزادی سلطانہ ہوں، میں نے سرگوشی میں کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم پجاری رگو کی قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی، روہنی نے سرگوشی میں کہا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، پھر سناؤں گی، اس وقت تمہیں یہاں سے نکالنے آئی ہوں۔ گارڈ کانسٹیبل نے شاید ہماری سرگوشیوں کی آواز سن لی تھی یا اسے کوئی شک پڑ گیا تھا۔ اس سلاخوں میں سے جھانک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا، اگر میں کسی سے باتیں کر رہا ہوتا تو دوسرا آدمی تمہیں نظر آ جانا چاہیے تھا، مگر تم دیکھ رہے ہو میں کوٹری میں اکیلا ہوں۔ گارڈ نے غور سے کوٹری میں چاروں طرف دیکھا، پھر باہر سے سوئچ آن کیا اور کوٹری کا بلب روشن ہو گیا۔ وہ بولا، یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ میں نے کہا، میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ گارڈ نے ڈانٹ کر کہا، اس کی ضرورت نہیں، خاموشی سے لیٹ جاؤ۔ روہنی نے میرے کان میں سرگوشی کی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ تم ابھی کوٹری سے غائب ہونے والے ہو، پھر تو اس کی حیرانی دیکھنے والی ہوگی۔ میں نے روہنی سے کہا، جو کچھ کرنا ہے خاموشی سے کرو تاکہ یہاں سے ایک بار باہر نکل جائیں۔ میری سرگوشی ذرا اونچی ہو گئی تھی، ڈیوٹی گارڈ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، تم پھر سے باتیں کرنے لگے، تمہیں کہہ دیا تھا کہ خاموش ہو جاؤ۔ خدا جانے روہنی کو کیا مذاق سوچا، اس نے پوری آواز سے کہا، قیدی مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ عورت کی آواز سن کر ڈیوٹی گارڈ کانسٹیبل نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ کون تھا؟ میں نے کہا، میں ہی عورت کی آواز میں بول رہا تھا۔ کانسٹیبل کو میری بات کا یقین کرنا پڑا کیونکہ کوٹری میں سے رونی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے رونی سے سرگوشی میں کہا، رونی خدا کے لیے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی صفحہ نمبر 20 پر ناول کا یہ پارٹ ختم ہوا۔ ناول کا واقعہ پارٹ نمبر 2 میں سماعت کریں۔